ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ چودہ سو سینتالیس ہجری کے رجب شریف کی آج اکیسویں رات ہے، اربعین عطار قسط دو کے پیج نمبر بائیس سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر بائیس، جو میرے حق کی تعظیم کرتے ہوئے مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کا ایک بازو مشرق میں، دوسرا مغرب میں، دونوں پاؤں ساتویں زمین میں اور گردن عرش کے نیچے ہوتی ہے۔ اللہ پاک اسے فرماتا ہے، تم میرے بندے پر اسی طرح درود بھیجو جس طرح اس نے میرے نبی پر بھیجا ہے، بس وہ فرشتہ تا قیامت اس بندے پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب
اللہ تعالی علی محمد۔
اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے بلا وجہ اپنے کہے پر قائم رہتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ایک بڑا ہاٹ ٹاپک بھی آج کے ہم مذاکرے میں شامل کریں گے کہ بعض لوگ اپنی چھوٹی بچیوں کو سودا سلف اور دیگر چیزیں لانے کے لیے اکیلا بھیج دیتے ہیں، مثلا مہمان آ گئے تو کولڈ ڈرنک یا جوس لانے کے لیے بچی کو بھیج دیا، اسی طرح پکانے میں کوئی چیز کمی ہو گئی تو بچی کو روانہ کر دیا، اور اس بچی ہی کو کوئی چیز چاہیے تو وہ بھی وہ لینے چلی جاتی ہیں۔ تو اس سے بعض اتنی کوتاہی کر جاتے ہیں کہ وہ جگہیں جہاں مرد ہی مرد ہوتے ہیں، مثلا چائے کا جو ہوٹل ہوتا ہے یا پان کے کیبن ہیں، تو وہاں پر بھی بچیوں کو چائے پراٹھا یا پان وغیرہ لانے کے لیے بھی اکیلا بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ چونکہ اس پر ہم آئے دن کوئی نہ کوئی مسائل معاملات سنتے بھی رہتے ہیں، تو آج چاہیں گے کہ آج کے مدنی مذاکرے میں آپ اس حوالے سے بھی تربیت فرمائیں کہ گھر والوں کو، والدین کو اس معاملے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے۔
رسک فیکٹر تو بہرحال موجود ہی ہے اس میں، ایک تو بچہ صحیح چیز لا کر دے یہ بھی ضروری نہیں ہے، پھر اس کے اپنے خریداری کے، پھر بچوں سے سامان بیچنے کے، اس کے مسائل بڑے مطلب ہیں کہ سینسیٹیو ہیں، پیچیدہ ہیں، یہ بہرحال اس میں تو میں ڈیپ میں ابھی نہیں جا سکتا، تاہم یہ کہ بچیوں کو اس طرح بھیج دینے میں خطرہ ہوتا ہے، بعض اوقات کڈنپ کے کیس بھی تو بنتے ہوتے ہیں نا، اکیلی بچی جائے گی تو اللہ نہ کرے کوئی بیلا پھسلا کر یا زیادہ چیز دے کر اس کو ہلا دے، اضافی ٹافی وغیرہ کھلا کے اس کو ہلا دے دکاندار یا کوئی بھی، اور اللہ نہ کرے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ گجراتی کہاوت ہے، چیتیا نر سدا سکھی، یعنی جو محتاط آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ سکھی رہتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک لائیو پر بھی سوالات موصول ہو رہے ہیں، ایک سوال موصول ہوا ہے کہ کوئی بندہ دوران سفر کسی ہوٹل میں رکتا ہے، وہ مخصوص رقم ادا کرتا ہے، اس میں ان کو صابن ٹیشو پیپر کا ڈبہ دیتے ہیں، تو وہ بندہ ان چیزوں کو وہیں پر استعمال کرے گا یا ساتھ لے کر جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے پیسے بھرے ہیں تو پھر ساتھ بھی لے جائے۔
عرف پتہ نہیں اس کا کیا ہے، وہ وہاں استعمال کرنے کے لیے تو پلنگ بھی دیتے ہیں، چادریں بھی دیتے ہیں، تولیے بھی دیتے ہیں، سارا پوٹلا باندھ کر گاڑی پر لاد کے لے جائے گا کیا، کرایہ دیا ہے تو۔ تو جو چیز مطلب ساتھ لے جانے کا عرف ہو نا اگر تو لے جا سکتا ہے، باقی ہر چیز اٹھا کے لے جائے کہ میں نے کرایہ بھرا ہے تو پورا کمرہ ہی کیا قبضہ کر لے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد شاہ رخ رضا اتاری، پیارے امیر علیہ سنت، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کم ظرف اور اعلیٰ ظرف کس کو کہتے ہیں؟
ظرف کے لفظی معنی تو ہوتا ہے برتن، پوٹ، جس کا برتن چھوٹا ہو کم ظرف، جس کا بڑا ہو تو مطلب بڑا ظرف. یہ مطلب اس ظاہری الفاظ تو برتن میں نے بتایا، کم ظرف یعنی کہ وہ کمی نہ، کم ظرف، اس طرح لوگ اس میں مذمت میں یہ الفاظ بولتے ہیں کہ یعنی اس کو اتنی وہ دل بہت چھوٹا ہے، یا اس میں تمیز نہیں ہے، اس میں ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، بڑا کم ظرف ہے، احسان فراموش ہے، اس طرح کے معنی میں عام طور پر کم ظرف کا استعمال دیکھا ہے. اور اعلی ظرف نے بڑا حوصلہ، کوئی کچھ بول دے تو صبر کر لے، وہ انداز رف نہ ہو، اخلاق اچھے ہوں، اور دل بڑا ہو، سخی ہو، اس طرح کے لوگوں کو جو مطلب ان لوگوں کے ساتھ اچھا انداز اختیار کرے، اس کو دے یار بڑا اعلی ظرف ہے، میں نے اتنا اس کو سنایا اللہ کے بندہ یار مسکراتا رہا، کچھ نہیں بولا، بڑا اعلی ظرف ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول ہو اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، بے جا کھانا کھانے اور فضول کھانے سے ضرورت نہیں ہے تب بھی صرف مزے کے لیے کچھ لے لیا یا کچھ زیادہ لے لیا، اس کی عادت کیسے کم ہو، کیسے ختم ہو، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے، مغفرت کی دعا کا طالب.
اللہ اللہ، ہاسپٹل کا چکر لگائے جس کو دیکھو معدے کی بیماریوں میں بیچارہ، پھر معدہ بیمار ہوتا ہے تو خالی اکیلا نہیں ہوتا، یہ امام ہے سمجھو کہ سارے بدن کا، تو یہ مطلب اس سے تقریباً 80% امراض جو ہے نا یہ زیادہ کھانے سے ہوتے ہیں، ہارٹ کے جتنی بیماریاں عام طور پہ یہ اس کا تعلق معدے سے، لپڈ پروفائل، کولیسٹرول وغیرہ جس میں شامل ہے، ٹرائیگلیسرائڈز وغیرہ کھانے پینا، یورک ایسڈ، ایون شوگر، شوگر سانس لینے سے ہوا میں نہیں جاتا، سولڈ غذا سے جاتا ہے شوگر، کتنے لوگوں کو شوگر ہے، ہمارے یہاں پاکستان کا تو سنا ہے ہر دوسرا ہے تیسرا آدمی شوگر کا مریض ہے، اب سب کو پتا نہیں ہوتا لیکن بہرحال اندر پل رہا ہوتا ہے. یوں معدہ تقریباً آپ دیکھیں گے کہ پیٹ خراب ہے، معدہ خراب ہے، ہضم نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، یہ لوگ عام طور پر شکایت کرتے ہیں. تو یہ کھانے پینے کی بے اعتدالیاں، بے احتیاطیاں، پھر کھانا نہ آنا، یعنی وہ چبا کر نہ کھانا اچھی طرح، ویسے ہی بڑا نیوالا لے کر دھکا مار کے لڑکا دینا، یہ بھی پھر بہرحال یہ کہ ناموافق غذائیں کھانے، زیادہ کھانے اور طریقے سے نہ کھانے کی وجہ سے یہ تقریباً بیماریوں میں آدمی گھرتا ہے، گرے ہوئے بہت سارے لوگ گرے ہوئے ہیں. مطلب کئی میری یہ باتیں سن کر سوچ رہے ہوں گے کہ یار حالت تو میری بھی ایسی ہی ہے، تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے ہم مطلب کھائیں کاش عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے، مگر ایسا ہے نہیں، تلذذ کے لیے کھاتے ہیں، لذت کے لیے. بہار شریعت میں جس طرح لکھا ہے کہ تلذذ التنعم کے لیے کھانا، یہ کفار کی صفت ہے، یعنی ٹیسٹ حاصل کرنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے کھانا، یہ کفار کی صفت ہے. اب یہ ایسی صفت ہے کہ اس صفت سے کون بچا ہوا ہوا، تو غاروں میں ہوگا کہیں، مزاروں میں جلوے لوٹ رہا ہوگا، باقی تو ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے لذت کے لیے، خالی ٹیسٹ کے لیے، پیٹ بھرا ہوا ہے سب کچھ ہے لیکن ادھر ہاتھ بڑھایا ادھر ہاتھ بڑھایا، اچھا پیسے زیادہ ہیں تو بھی یہ مصیبت میں پھنستا ہے آدمی، غریب ہوتا ہے دل تو کرتا ہے فضول کھانے کا، جیب میں زور نہیں ہوتا نا، تو وہ یوں بچت اس کی ہو جاتی ہے، تو غربت کے لیے روتا رہتا ہے، یوں غربت اچھی ہے، کئی بیماریوں سے، کئی گناہوں سے، کئی مطلب فضول معاملات سے، کئی چیزوں سے بچاتی ہے غربت جو ہے، دیکھا جائے اگر غریب صابر ہے تو، اور جو غریب صابر صبر اپنی غربت پر جو صبر کر رہا ہے وہ تو ویسے ہی مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، تو حدیث ہیں اس کی. تو اس طرح مطلب یہ کہ فضول کھانے کا فائدہ نقصان اس پر غور کرے، یہ تو طباً میں نے جو معاملہ تھے وہ عرض کیے، طبی نقصانات، میڈیکلی نقصانات. ویسے قیامت کے دن فضول کھانے، فضول بولنے، فضول دیکھ رہے ہیں، ان سب کا حساب ہے. اب حساب دے گا کسے ان سب کا کہ کیوں کھایا، کہاں سے آیا، کس لیے کھایا؟ بندہ جواب نہیں دے سکتا. تو یوں بھی سوچے آدمی، یعنی جو ضرورتاً کھایا اور عبادت اور قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھایا تو اس پر حساب نہیں ہوگا کہ اب یہ مباح نہیں ہے، اب یہ عبادت بن گیا کھانا اس کا. لیکن ہم جو جس طرح کھا رہے ہوتے ہیں نا، تو عام طور پہ لذت کے لیے سے سوال ہوا تو فضول، تو وہ مباح ہی ہوتا ہے، ہوتا جائز ہے، لیکن اس کا قیامت کے دن حساب ہوگا. پھر یہ کہ جو دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں، یہ مختلف روایتوں کے تحت عرض کر رہا ہوں کہ یہ دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں وہ آخرت کی نعمتوں سے مائنس ہو کر ملتی ہیں ہم کو. مطلب جس کو جو سکھی ہے، بہت مال ہے، بڑے پلاٹ ہیں، پلازے ہیں، بڑا پارٹی، بلکہ ہمارے یہاں پارٹا بولتے ہیں، ہم اس کو خوش نصیب سمجھتے ہیں. میرے تو حساب سے وہ خوش نصیب مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ اس نے تو بڑا مطلب جرأت مند ہے، بہادر ہے. یہ قیامت کے لیے اپنا مطلب حساب کتاب، یہ سب کیسے دے گا، کیسے حساب؟ اچھا حساب جو ہوگا وہ بھی حلال مال، یعنی جو حلال مال پر بھی مالدار ہے، قابل رشک وہ بھی نہیں ہے کہ حلال مال پر حساب دیا جائے گا، دینا ہوگا اس کو. اور حرام مال پر تو سیدھی سیدھی سزا ہے. حرام کا حساب کیسا؟ تو حساب طے ہے نا اس کا، تو ہے ہی حرام، تو اس لیے اس کو تو عذاب ہوگا. تو اسی، اور آج کل مالدار بننا اور حلال مال سے بننا سب سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. نہ تجارت کے اصول پتہ ہے، نہ مسائل خبر ہیں. کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں مال کمانے کی ہرس میں کہ بندہ سود میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، سمجھتا ہے کہ وہ تو بینک اتنے پرسنٹ کا اعلان کرتی ہے تو وہ سود ہوتا ہے. خالی یہ نہیں ہوتا سود، کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کاروبار میں کہ جن میں وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، وہ سود بن رہا ہوتا ہے، اس سے وہ سود کہلا رہا ہوتا ہے. نہ سود کی ڈیفینیشن کے تحت یہ آ جاتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ توجہ بالکل نہیں ہوتی ہماری، تو اپنے آپ کو بندہ یوں جو میں نے جو عرض کیا اسے ڈرا ہے اس پہ کہ میں یار قیامت کے دن حساب اس کا کیسے دے سکوں گا. سورج ایک میل پر رہ کر آگ بھرا زمین، باہر شیت میں لکھا کہ تانبے کی ہوگی قیامت کی زمین. اب وہ اسی سخت گرمی، سخت دھوپ، تو وہاں کوئی آپ کو کوئی سافٹ بوٹ تھوڑی پہنائے گا، بلکہ بدن پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے. جی ہاں، کسی کو اتنی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو دیکھنے کا مطلب حوصلہ ہی نہیں ہوگا کہ کپڑے پہنے کہ نہیں پہنے. تو یہ مطلب اس میں پھر بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، پیاس سے زبان سوکھی بھی ہوگی. ایسی صورت میں بندہ حساب دے گا کیسے؟ یعنی فضول باتوں کا، فضول غذاؤں کا، فضول نگاہوں کا. تو یہ اگر بندہ غور کرے تو واقعی کچھ تو ہل جائے، اگر خوف خدا ہو تو، یہ میرا ہوگا کیا؟ پھر یہ وہ یہاں نہیں ہے جنہیں جیسے ہم مطلب یعنی کہ ڈھک دیتے ہیں اور آٹی مار دیتے ہیں اور چکر دے دیتے ہیں، یہ نہیں ہوتا. وہاں قرآن کریم صاف فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَا، کہ جو ذرہ برابر بھلائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا. قیامت میں یہ سب مطلب، وہاں کوئی نہ رشوت ہے نہ کوئی مطلب یعنی کہ وہاں بھول یا غلط فہمی میں کسی کو جہنم میں ڈال دیا اور بھول بھلا میں اس میں کسی کو جنت میں کوئی پہنچ گیا، ایسا نہیں ہے وہاں. یہ ہماری طرح یہاں دنیاوی نظام نہیں ہے، وہاں پرفیکٹ. اللہ پاک بھولنے سے پاک ہے، وہ خطا سے، غلطی سے، ہر عیب سے پاک ہے میرا پروردگار. وہاں صرف انصاف ہے، وہاں ظلم نہیں ہے. اور صرف سے مراد انصاف تو ہے، وہ اللہ کی رحمت جس پر ہوئی تو وہ عدل اور فضل، تو وہ بخش دے بڑے سے بڑے گناہگار کو، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو اس طرح بہرحال ایک آدمی اپنے ڈرے، مطلب مایوس بھی نہ ہو، ڈرائیں گے خود کو، ڈرائیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کی آخرت کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی. ورنہ وہ کھاتے رہتے ہیں سردیوں میں سردیوں کے آئٹم کو جی چاہتا ہے، یہ کھا لوں وہ کھا لوں، گرمیوں میں گرمیوں کے آئٹم، تو آئس کریم، تو فلاں کولا، تو فلاں کولا، تو اس طرح کی چیزیں جو ڈرنکس اور فلاں، تو آدمی ڈالتا رہتا ہے. رمضان شریف آمد آمد ہے، رمضان کریم تشریف لانے والے ہیں، اب اس میں بھی آئٹم کھاتے ہیں. ہم لوگ کون سی عبادت کرتے ہیں؟ مطلب سحری میں کیا کھانا ہے، تو افطاری میں کیا کھانا ہے، تو کیا کیا ہوگا، تو تلی ہوئی چیزیں، تو کھجلے، تو پھینی، تو فلاں، تو مطلب رمضان آتا ہے کھانے کھلانے کے لیے. حالانکہ بزرگان دین کیسے تھے واقعات دکھیں گے حیرت ہوتی ہے کہ رمضان شریف میں اپنے گھر کا بالکل پیک کر لیتے تھے. وہ اسے مقامات پر رہتے ہوں گے نا جہاں مسجد بھی نہیں ہوتی ہوگی قریب, تو اس طرح کے واقعات بزرگوں کے پیک کر لیتے تھے. ایک سوراخ چھوڑ دیتے تھے, سارا مہینہ باہر نہیں نکلنا ہے, اندر جو بھی کر رہا ہے. اور ایک سوراخ رہتے تھا تھوڑا سا کہ گھر کے افراد جو ہیں وہ کوئی روٹی وغیرہ افطار کے سحری کے لیے وہ رکھ دیتے تھے. یوں ان کا مہینہ نکلتا تھا پورا, ان سے بزرگ ہوئے. اور جب رمضان کریم تشریف لے جاتا, جب باہر تشریف لاتے تو جو بھی کھانا اندر دیا گیا تھا روٹیاں وغیرہ سب موجود ہوتی, ان کو کھانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا تھا. اتنی عبادت. ہم بولے کہ ہم مطلب دو ہاتھ والے ہیں, ہم دو پاؤں والے ہیں, یہ ہم جیسے ہیں. تو جب بزرگ ہم جیسے نہیں ہیں, ہم ان جیسے نہیں ہیں, تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ان کی مطلب یہ مقامات ہیں, ان کی عبادت ہیں, ان کی ریاضت ہیں. تو سچی بات ہے رمضان تو ان حضرات کے لیے تھا, ہم تو کھانے پینے کے لیے خوش ہوتے کہ مزہ آئے گا, خوب مطلب رونقیں ہوں گی اور یہ ہوگا تو وہ ہوگا, عید کا انتظار ہے کہ میلے لگیں گے, ادھر تفریح ہوگی ادھر تفریح ہوگی, یہ ہو رہا ہوتا ہمارے یہاں. لیکن جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, عبادتیں بھی کرتے ہیں, تراویح بھی پابندی سے پڑھتے ہیں, تلاوتیں کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں نیک بندوں میں سے کرے کہ رمضان کی قدر کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو تو استغفار یعنی استغفر اللہ کی کثرت کرو.
علی علی
مالی کا بیان ہے, میں اس زمانے تک حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا رہا. میں نے ہمیشہ آپ کو تین عبادتوں میں سے کسی ایک میں مشغول پایا. نہ یا تو آپ نماز پڑھ رہے ہوتے, یا آپ تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے, یا پھر آپ روزہ دار ہوتے.
فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ, تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کرے گا.
حضرت امام جعفر, حضرت امام جعفر, حضرت امام جعفر, حضرت امام جعفر, ملت کے رہنما ہے. حضرت امام جعفر, ملت کے رہنما ہے. حضرت امام جعفر سردار اولیاء ہے. حضرت امام جعفر سردار اولیاء ہے. حضرت امام جعفر,
اجل اجل یا رمضان, جلدی جلدی آ رمضان, جلدی جلدی آ رمضان.
مجھے اپنی اور خالی دنیا کے لوگوں کی شاہ کی کوشش کرنی ہے.
صاحب جنتی جنتی جنتی.
ماشاء اللہ, پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, ست کروڑ مرحبا. اللہ کریم ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین, مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. اللہ پاک ان سب کو ماں باپ اور خاندان بھر سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. اللہم آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیس بک پر لائیو چیٹ کے ذریعے اصغر علی گجر اتاری ایڈوکیٹ شیخو پورا یہ سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں سردیوں میں کوٹ وغیرہ کے نیچے مفلر گلے میں لپیٹا جاتا ہے, اوپر سے کوٹ کا بٹن بند کر لیں تو کیا نماز ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا یہ کہیں صدر نماز میں چادر کپڑا لٹکانا میں تو نہیں آئے گا؟
مفلر لپیٹا ہوا ہے سوال میں, یہ تو وہ لٹکا ہوا نہیں ہے. لپیٹا ہوا تو پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اگر لٹکا ہوا ہے دونوں سرے اس کے جیسے کہ لٹک رہے ہیں, اس طرح چادر لٹکائی جاتی ہے, تو اس پر اگر اوپر کوٹ وغیرہ پہن لیا ہے اور بٹن بھی بند کر لیا, تو مفتی صاحب دیکھیے کیا فرماتے ہیں.
اس کو تو صدل ہی کہیں گے, صدل سے تو یہ خارج نہیں ہوگا کیونکہ کپڑا تو لٹکا ہوا ہے. البتہ لپیٹ لیا اس کو تو پھر اس صورت میں وہ صدل نہیں رہے گا.
یوں کر لیا جیسے, تو یہ لوٹ لیا اس کو, جیسے ایک طرف یہ ڈال دیا, ایک ادھر سیرا ایک ادھر سیرا, تو پھر حرج نہیں ہے. اور دونوں سرے اگر لٹکے ہوئے ہیں تو صدل, یہ نماز مکرو تحریم ہوتی ہے. اسی طرح اب ایک جیسے ایک طرف بھی چادر رکھتے ہیں تو ایک سرا یہاں لٹک رہا ہے, ایک سرا وہاں لٹک رہا ہے پیٹھ کی طرف, تو یہ بھی صدل ہے, اس سے بھی بچنا ہے نماز میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیس بک لائیو چیٹ کے ذریعے سوال ہے کہ ہماری عوام جس طرح عمرہ کر کے آتی ہے تو آب زمزم بھی لے آتی ہے, تو عموماً عوام اس میں دوسرا پانی بھی مکس کرتی ہے اور آب زمزم کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے پانی کو کھڑے ہو کر بھی پیتے ہیں.
اس میں ایسا ہے کہ عوام لائیں یا خواص لائیں, آب زمزم شریف تو ذرا لمیٹیڈ ہی لا سکتا ہے آدمی ہوائی جہاز میں, تو اب اس میں چونکہ بانٹنے زیادہ لوگوں کو ہوتے ہیں تو پانی ملایا جاتا ہے. اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آب زمزم کی مقدار زیادہ ہے یا سادہ پانی زیادہ ملایا ہے. اگر آب زمزم کی مقدار زیادہ ہے اور سادہ پانی اس میں کم ملایا ہے تو کھڑے ہو کر پئیں گے اس کو, اور اگر سادہ پانی یا نارمل پانی زیادہ ہے اور آب زمزم کی مقدار کم ہے تو یہ پانی تو برکت والا تو ہے لیکن اب اس کو بیٹھ کر پئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ یوں لکھا تھا, اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے, سب سے پہلے اپنا سکون اور اطمینان. امیر علیہ سنت اس تعلق سے کچھ ارشاد فرما دیجئے.
واہ, یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کچھ کہہ دے تو آدمی دل پہ لے لیتا ہے اور اس کو سنبھال کے رکھتا ہے. میں نے تو یہاں تک نوٹ کیا پہلے اپنے دور میں کسی کہ وہ بعض دوستوں سے تھے ایسے ہوتے تھے کہ وہ لکھتے تھے, کوئی اگر کچھ کسی کے بات خراب لگ گئی یا منہ ماری ہو گئی تو لکھتے تھے, اور پھر کبھی ضرورت ہو تو اس کو تو نہیں بولا تھا. یہ اپنے لیے مصیبت کھڑی کرنا ہے, وہ نا بہت کچھ کھوئیں گے, سب سے پہلے اپنا سکون و اطمینان, تو اس کو یاد کرنا, پھر اس میں ٹینشن لینا کہ مجھے یوں بول دیا مجھے یوں بول دیا, تو یہ نا کہ وہ آدمی وہ نظر انداز کرنا سیکھ لے, لیکن اگنور کرنا سیکھ لے نا, کسی نے کچھ بول دیا تو اس کو مطلب سنبھال کے رکھے نہیں ہے, کوئی بات نہیں چھوڑو یار جانے درگزر, تو اس طرح آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی, گناہوں سے بچنے کی بھی صورت انشاءاللہ بنے گی آپ کے, ورنہ پھر کڑتے رہیں گے دل جلاتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ نے پرانی تحریروں کی بات کی, اب آج کل اسکرین شاٹ جو ہے وہ کھینچ کے رکھ لیتے ہیں, کبھی کوئی آڈیو ویڈیو سنبھال کے رکھتے ہیں, اور گزشتہ دنوں آپ کا ایک اسی طرح کے مدی مذاکرے میں آپ نے کچھ فرمایا تھا کہ کچھ تحریریں میرے پاس تھی تو میں نے ضائع کروائی, تو مجھے یاد ہے کہ بعض اوقات پھر اسلامی بھائیوں نے بھی اس طرح کا کچھ معاملہ اپنا بیان کیا تھا کہ امیر علیہ سنت نے بتایا, تو واقعی اس طرح کی جو چیزیں ہم بھی سنبھال کے رکھتے ہیں تو کھلی ولی کرے اس کو, مطلب تو انسان ایزی ہو جاتا ہے.
وہ میرے یعنی کہ ذاتی معاملات کا نہیں تھا.
اچھا,
میرے مطلب نا تنظیمی معاملات بعد ایسے ہوئے ہیں کہ جو جیسے کہ اب دعوت اسلامی سے جدا ہوا, پھر جدا ہو کر پھر نا جب تک اندر ہوتا ہے نا تو کچھ ہوتا ہے, بعض اوقات بندہ جدا ہوتا ہے کسی ایک بات سے اختلاف کر کے تنظیمی طور پر, تو پھر وہ جو بعض اوقات حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے نا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے, تو اس طرح کی تحریریں اور اس طرح کا مواد ایک کا نہیں میں چند ایک کا میرے پاس تھا کہ کبھی یہ سر اٹھائے گا تو مجھے کام آئیں گی, اس کا کارنامہ اس کو دکھاؤں گا میں, یا کسی کو اگر اس نے بھڑکا دیا تو اس کو دکھاؤں گا کہ یار یہ میرے پاس اس کی تحریر ہے جب بھی یہ ٹھوکا بنتا ہے. تو یہ مطلب کہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, تو کسی کا اشارہ تو دے بھی نہیں رہا نا, دینا بھی نہیں چاہیے. پھر میں نے سوچا ارے اب کب تک اس مصیبت کو پالوں گا میں, یار مجھے تھوڑی جھگڑے کرنے ہیں نہ ان کو ڈیگریڈ کرنا ہے. تو یوں مطلب میں نے دل بڑا کر کے, مقصود تنظیمی تھا اس کا, لیکن میں نے دل بڑا کر کے اس کو بھی ٹھنڈا کر دیا کہ میرے بعد ایسا نہ کسی کے ہاتھ میں آئی یہ فائلیں اور یہ آپس میں جھگڑے کریں کہ تم نے یوں بولا تھا تم نے یوں کیا تھا. اب یار رقم ملا تو آہستہ 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 جو مخالفت بھی کرتے ہوتے ہیں نا آہستہ آہستہ, اب تو تجربہ بہت زندگی کافی گزر گئی نا, ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, اب بھول جاتے ہیں. میرے تو اتنے تجربے اس میں اس سے جوش میں ہوتے ہیں کہ جیسے یہ کچا کچا مجھے کھا جائیں گے, سمجھے, وہ بعض وقت خود پک کر تیار ہو کر ڈش بن کے آ جاتے ہیں, ایسے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یہ مبالغہ کیا میں نے, یہ حقیقت مجھے تجربہ ہے اس کا. تو وہ نا ہر بات کا علاج ہے نا, یہ وقت ہے, وقت کے ساتھ ساتھ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ گجراتی کہاوت ہے, دکھنو اوسڑ دہاڑا, جو دکھ ہے نا اس کی دوا جو ہے نا وہ ہے ایام, دن گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دکھ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے, بعض اوقات سکھ میں تبدیل بھی ہو جاتا ہے, بندہ ایسا سیٹ ہو جاتا ہے. اور اگر اپنے جوابی کاروائی کریں کہ اس نے یوں بولا میں بھی نہیں چھوڑوں گا, میں یہ میں وہ, مجھے کیا سمجھتا ہے, کمزور سمجھتا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ اپنے بولیں گے نا تو وہ اشتعال بڑھے گا اور پھر یہ کہ ٹھنڈے گی. اپنے یک طرفہ کوئی مخالفت کرتا بھی ہو تو اپنے اس کی صفائیاں بلا ضرورت نہ کریں نا, صفائیاں کرنے میں بھی گندگیاں ہو جاتی ہیں, بعض اوقات صفائی بھی کرنا نہیں آتی نا. تو اس لیے مطلب اگر صبر و ہمت سے کام لیں, اور ضرورت کر وضاحت بھی کرنی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بہرحال تو اس طرح مطلب ہے کہ اگر حکمت عملی سے کام لیں تو یہ آخر کار اگلے کو احساس ہو جاتا ہے. اس سے میرے تو زندگی میں سے گزرے نا لوگ جنہوں نے آ کے معافیاں مانگی ہیں مجھ سے, ہم نے آپ کو یوں بولا تھا, نہ یوں کیا تھا, نہ یار نہیں یار چھوڑو یار تو معاف کر دو اور بس وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ ہے صبر تو خزانہ ہے فردوس عاشق و عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ سکے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا مل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کسی سے کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اس کا جھوٹ کے اشارے سے جواب دے, یہ کرنا جائز ہے اور اس سے گناہ ہوگا؟
سر اشارے میں جھوٹ بولے یا لکھ کر جھوٹ بولے, جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے چاہے زبان سے بولے, جھوٹ جھوٹ ہے. اللہ پاک جھوٹ کی آفت سے ہم کو بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد شکیل قادری, فالیہ شہر, ضلع منڈی, بہاودین سے رس کر رہا ہوں. مدنی مذاکرے میں میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا بندہ اپنے بیٹے کا نام اندلیب معاویہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا؟ جواب عنایت فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
اندلیب معاویہ, اندلیب بلبل کو بولتے ہیں, اسے رکھنے میں تو کوئی نہیں نام اندلیب معاویہ, پر یہ بھائی یونیک کے طور پر رکھیں گے, سب اس کو بول نہیں پائیں گے اس لفظ کو. نام آسان ہو تو زیادہ اچھا ہے لیکن بھارت جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ اپنی امشیرہ سے بیٹا لیا ہے تو کیا اپنا نام اس کو دے سکتا ہے؟
اچھا بیٹا لے پالک اپنی بہن کا لیا ہے, یعنی اس کے باپ کی جگہ اپنا نام لکھے, ہاں یہ جائز نہیں ہے. لے پالک بچے کے لیے جس نے پالنے پر لیا ہے وہ اس کا حقیقی باپ تو ہے نہیں نا, تو بطور باپ اس کو نام دے نہیں سکتا. جیسے کوئی کاغذات بنائے تو اس میں باپ کے طور پہ اپنا نام دیا, شادی ہوئی تو شادی کارڈ میں باپ کے طور پہ اپنا نام دیا, یہ سب گناہ کے کام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام ارشد علی اتاری ہے, میں آسٹریا کے شہر ویانا سے ہوں. سوال ہے کہ موسٹلی جیسے آج بھی ہم مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں اور دوران سفر وضو کی ضرورت پڑتی ہے, اور بعض جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں جو ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ پانی نہیں ہوتا, اور بعض اسلام بھائی جو ہیں وہ اس بات پہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں کہ آیا ہم طہارت جو ہے وہ ٹشو سے کر سکتے ہیں یا پانی ہی ضروری ہے طہارت کے لیے, تو پلیز اس میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے.
ٹشو سے خشک کرنا جائز ہے اور طہارت اس سے ہو جائے گی, جبکہ وہ نجاست ایک مخرج جو ہے اس کا جہاں سے یہ نکلی ہے اس کے آس پاس اتنی نہ پھیلے کہ ایک درم سے زیادہ ہو جائے. اگر ایک درم سے وہ زیادہ ہو گئی ہے تو خالی ٹشو سے خشک کر لینا کافی نہیں ہوگا, اب دھونا پڑے گا ورنہ یہ کہ نماز نہیں ہوگی. اور ایک درم جتنی پھیلی ہے تو نماز مکروہ تیری میں ہوگی بغیر پانی سے دھوئے, اور اس سے کم اگر پھیلی تو یہ کہ سنت ہے کہ اس کو دھو کر نماز پڑھے, نماز ہو جائے گی. صورت میں بکر تحریمی کی صورت میں بھی نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ گناہگار ہوگا نا, اور دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی پاک کر کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا نام عمران پٹنی ہے۔ حضرت ہم جو پیس بناتے ہیں جس کی 500 روپے کا پیس ہوتا ہے اس کی ویلیو ہم اس کو کسٹمر کو 900-950 روپے میں بیچتے ہیں، تو ہم جو زکوٰۃ کی جو حساب لگائیں گے ویلیو لگائیں گے تو وہ کس اس میں لگائیں گے، یا 500 سے لگائیں گے یا جو ہم بیچتے ہیں 900 یا 950 روپے سے اس کی زکوٰۃ نکالیں گے؟
زکوٰۃ مارکیٹ ویلیو پر، دیکھ لیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔
یہی ہے مارکیٹ ویلیو پر، اور مارکیٹ ویلیو سے مراد اس کی جو بیچنے کی قیمت ہوتی ہے اسی کے حساب سے اس پر زکوٰۃ یہ نکالی جاتی ہے۔
جو اس کی مہنگی بیچتا ہے کوئی سستی بیچتا ہے،
جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی اسی حساب سے اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا سوال ہے، ابھی میرے کو پیسے کوئی بندہ جمع کراندا ہے، وہ میرے کوئی اور بندہ ادھار لین آ جائے تو میں دے سکنا جا انہوں پوچھ کے دے سکنا جا انج دے سکنا؟
یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر مجھے کوئی اپنی امانتاً رقم دیتا ہے تو میں اسے ادھار کے طور پر کسی اور کو دے سکتا ہوں اس کی اجازت کے بغیر، اس پر رہنمائی چاہتے ہیں۔
وہ امانت نہ خود استعمال کر سکتے ہیں نہ کسی کو ادھار دے سکتے ہیں، ایز اٹ از اس کو باقی رکھنا ہوگا جب تک وہ اجازت نہ دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
مجھے سوال آئے تو میں جو موبائلن جو شاپ آئے اور ایک کمرہ بھی ہو وہ 5 لاکھ روپے ماں کے ڈیوے تو موبائلن میں سامان بھیجو، موبائلن جو سامان یا موبائل خریداری کرے یہ رکھو، نفع نقصان میں وہ ماں سا گڈ آئے، یہ اڑے طریقے سے انہیں سا پارٹنرشپ کرن یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ بدھائے واسان کے؟
حسین اتاری عرض کر رہے ہیں کہ میری موبائل کی دکان ہے اور ایک بندہ ہے جو میرے ساتھ پارٹنرشپ ہونا چاہتا ہے، 5 لاکھ روپے دے گا، وہ کاروبار میں میرے ساتھ نفع نقصان میں وہ شریک ہوگا، تو اس طرح یہ کام کرنا یہ کیسا ہے؟
چالو آئٹم میں شرکت تو جائز نہیں ہے جیسے مفتی صاحب فرمائیں۔
جیسا کہ ان کا سوال ہے اس سے تو یہی واضح ہوتا ہے کہ یہ ان کا ایک رننگ بزنس ہے، چلتا کاروبار ہے، تو اس میں یوں ڈائریکٹ تو پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی، اس کا پھر طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہ اب ان کے جو جتنا بھی ان کے پاس مال ہے ایسڈ ان کا سامان وغیرہ اس کی یہ ویلیو لگا لیں کہ کتنا سامان ان کے پاس موجود ہے، مثال کے طور پر سامان ان کا 10 لاکھ روپے کا ہے، اب جو سامنے والا ہے وہ ان کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے 40% کے اندر، تو جتنی قیمت بنتی ہے وہ دے دیں اور پھر یہ دونوں آپس میں اپنے سامان کو ملا لیں گے تو اس سے یہ دونوں پارٹنر ہو جائیں گے، تو یہ چلتے کاروبار کے اندر ایک صورت بنے گی اس حوالے سے کہ یہ دونوں شریک ہو جائیں گے۔ اب اس میں جو نفع ہوگا اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جس کا جو کام کر رہا ہے اور پیسے لگائے ہیں جس نے تو اس کا تو زیادہ مقرر کیا جا سکتا ہے نفع، لیکن جو سرے سے کام نہیں کر رہا یا کم کام کر رہا ہے تو وہ جتنا پیسہ اس نے لگایا ہے جو اس کے شیئر بنتے ہیں جتنے اس کا حصہ بنتا ہے اس سے زیادہ نہیں دے سکتا، جیسے یہ کام انہوں نے پیسے لگائے کام بھی نہیں کر رہے اور 40% انہوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں ان کے شیئر جو بنتا ہے وہ 40% کا بنتا ہے، تو اب یہ 40 سے زیادہ نہیں دے سکتے، کم لے سکتے زیادہ نفع نہیں لے سکتے، اور نقصان جو ہوگا وہ ان کے کیپٹل کے حساب سے ہوگا، جس کا جتنا مال لگا پیسہ لگا ہوا ہے اسی حساب سے اس کا نقصان ہوگا۔ تو یوں ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مخصوص کوئی سامان جو ہے نیا آنے والا ہے تو اس میں دونوں شریک ہو جائیں اور جتنے پیسے ملائیں گے پھر اسی حساب سے اس کی پارٹنرشپ ہوگی، لیکن اس کا حساب پھر الگ سے رکھنا ہوگا اور یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یوں اگر پارٹنرشپ کے اصول پورے کیے جاتے ہیں تو کاروبار کرنا ٹھیک ہو جائے گا، شراکت داری ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ برالی ٹھیک نہیں ہوگی، اور اس میں بڑی بعض اوقات پیچیدگیاں یوں ہو جاتی ہیں کہ رہنمائی دیتے نہیں ہیں، پھر نقصان ہوتے ہیں تو پھر جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ جس انداز میں آپ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں تو قریب کسی دارالافتاء سنت ہو وہاں پر تو وہاں آپ رابطہ کر لیں، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع کیجیے۔
صلو علی الحبیب صلی
اللہ علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں اگر وضو کرتے وقت ناخن کے اندر یا کنارے میں کوئی معمولی سی چیز مثلا میل، مٹی، آٹا یا کوئی باریک ذرہ ناخن میں رہ جائے اور پانی اس جگہ تک نہ پہنچ سکے، کیا ایسی صورت میں وضو ہو جائے گا؟
ناخن کے اندر کا جو میل ہے نا یہ تو معاف ہے، بارش پہ لکھا ہوا ہے، اب اوپر کوئی چیز لگی ہے تو اتنی باریک ہے جیسے مچھر مکھی کی بیٹ، یہ بارش نے مثال دی ہے، جس کی توجہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، نگہداشت میں حرج ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں تو وہ چیز اگر وضو میں دھلنے سے رہ گئی تو معاف ہے، لیکن اس میں یہ کہ جب اب پتا چل گیا نماز تو پڑھ لی, اب پتا چل گیا یار یہ تو رہ گیا تھا یوں, تو اب اس کو دھو لے تو دوسری نماز پڑھ سکے گا. پہلی نماز ہو گئی اس کی. خلاصہ یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے ذاکر حسین گمبٹ سندھ سے سوال عرض کر رہے ہیں کہ جمعے کی فضیلت کے حوالے سے ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ کوئی مقرب فرشتہ, آسمان و زمین, ہوا اور پہاڑ ایسا نہیں کہ جمعے کے دن سے ڈرتا نہ ہو. اس میں ڈرنے کا کیا مطلب ہے, وضاحت فرما دیجیے.
ایسا کوئی جانور نہیں جو جمعہ کے دن صبح سے آفتاب نکلنے تک قیامت کا ڈرتے ہوئے منتظر نہ ہو. اس کے تحت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ میرات المناجیح میں لکھتے ہیں, یعنی جمعے کے دن ہر جانور منتظر ہوتا ہے کہ شاید آج قیامت ہو. جب بخیریت سورج نکل آتا ہے تب سمجھتا ہے کہ آج قیامت نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جانوروں کو بھی یہ معلوم ہے کہ قیامت جمعے کو آئے گی, اور انہیں ہمارے دنوں کی بہت خبر رہتی ہے کہ آج فلاں دن ہے. اللہ اکبر. صلو علی الحبیب صلو علی محمد.
سیدی امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے, رجب شریف 9 ہجری میں ایک عظیم بادشاہ, ان کا انتقال بھی ہے, اور یہ وہ عزت و عظمت والی شخصیت ہیں کہ تاریخ اسلام ان کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے. اسلام کی سب سے پہلی ہجرت ان کی طرف ہوئی. ان کی زمین کو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارض صدقن فرمایا, سچ والی زمین. حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا اپنا ایمان لانے کا واقعہ کیا ہے, یہ کس انداز میں ایمان لائے, اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ جو ان کا پیار محبت کا ایک سلسلہ رہا وہ کیا تھا, اور ایک بات ان کے تعلق سے یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ یہ خود تابعی ہیں, اور ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والی ایک شخصیت ایسی بھی ہیں جو مرتبہ صحابیت تک پہنچی ہیں. تو براہ کرم ان کے تعلق سے کچھ ارشاد فرمائیے.
سبحان اللہ, شاہ حبشہ جس کو ایتھوپیا بولتے ہیں, حبشہ وہ تو نجاشی ان کا بادشاہ تھا ایتھوپیا کا یا حبشہ کا, تو ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے. جب مسلمان حبشے کی طرف ہجرت کر کے پہنچے تو شاہ حبشہ سے حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ ہم کلام ہوئے, جس سے نجاشی بادشاہ بے حد متاثر ہوا. یہ دیکھ کر اس وقت کفار مکہ کے سفیر عمر بن عاص نے کہا, اے بادشاہ, یہ لوگ آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل ہی خلاف ہے. نجاشی نے حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا. آپ نے 12:16 سورہ مریم کی تلاوت فرمائی. کلام ربانی کی تاثیر سے نجاشی پر رقت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگے. حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اور کماری مریم رضی اللہ عنہا کے شکم یعنی مبارک پیٹ سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے. نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے یہ سب باتیں سنی اور کہا, بلا شبہ انجیل مقدس اور قرآن کریم دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں, اور یقیناً حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انجیل مقدس میں دی, اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ مکرمہ جا کر اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریفین سیدھی کرتا اور ان کے مبارک قدم دھوتا. بادشاہ نجاشی کی تقریر سن کر متعصب قسم کے عیسائی ناراض و برہم ہو گئے, مگر نجاشی نے جوش ایمانی میں سب کو ڈانٹ پھٹکار کر خاموش کر دیا, اور کفار مکہ کے تحائف ان گفٹس بھی واپس لوٹا دیے. کفار مکہ کے سفیر عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کو دربار سے نکلوا دیا, اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو امن و سکون سے آرام و چین سے رہو, کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. حوالہ شرح المواہب جلد 1 صفحہ 506, مسند امام احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ نمبر 187, حدیث نمبر 4000 400 ملخصاً. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نجاشی کے ذریعے اسلام لائے اور نجاشی تابعی تھے. یہ عمرو بن عاص جو تھے پہلے تو یہ بن کر گئے تھے سفیر, لیکن یہ کہ نجاشی بادشاہ کے ہاتھ پر یہ مسلمان ہو گئے, اور یوں مطلب پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ان کو ملا, اور یوں نجاشی بادشاہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب صحبت سے فیضیاب نہ ہو سکے. جو صحابی کی تعریف یہ کہ ایمان کی نظر سے, ویسے دیکھنا کافی نہیں ہے, ابو جہل نے 100 بار دیکھا اس کو کوئی حاصل نہیں ہوا, ایمان کی نظر سے کسی نے ایک بار دیکھ لیا اور پھر ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ ہے صحابی. یہ تعریف آپ نوٹ کر لیں, صحابی اور تابعی دونوں کی تعریف تو آپ کو کام آئی ہے. صحابی کی تعریف کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی نظر سے, نے ایمان لایا, اب ایمان کی نظر سے آپ کی زیارت کی یا صحبت ایک لمحے کی اٹھائی. اگر جیسے نابینا صحابی بھی ہوئے ہیں, عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نابینا تھے صحابی تھے, تو ایک لمحے کی صحبت اٹھائی یا زیارت کی ایمان کے ساتھ جب اس وقت یہ مسلمان ہو, اور پھر مسلمان رہتے ہوئے دنیا سے گزرے وفات ہو, یہ صحابی. اور تابعی کی تعریف یہ ہے کہ کسی صحابی کو اسی طرح ایمان کے ساتھ ایک نظر دیکھ لیا یا ایک لمحے کی صحبت اس کو مل گئی اور پھر ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے, تو یہ ہے تابعی. تو نجاشی بادشاہ کو چونکہ صحابہ کی صحبت تو ملی, زیارت بھی ہوئی, لیکن بارگاہ رسالت میں حاضری سے مشرف نہ ہو سکے جیتے جی, تو یوں یہ تابعی قرار پائے. اور ان کی تبلیغ سے, ان کی نیکی کی دعوت سے ماشاءاللہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی بن گئے. تو یار کے جلوے رنگ برنگے ہیں, کسی کو صحابہ کے ذریعے ایمان دیتا ہے اور کسی کے ذریعے صحابی کو ایمان ملتا ہے. میرات المناجیح جلد 8 حدیث نمبر 5927. یہ حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ, ان کا نام مبارک جو ہے وہ اسحمہ, بڑا دشوار نام ہے, الف صاد حا میم ہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
استغفار کی کثرت. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو, بے شک اس کے ہر ہر لمحے میں اللہ پاک کئی کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے.
مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں, مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں, اٹھ جاتا ہے جدائی کا جو پردہ نماز میں, اٹھ جاتا ہے جدائی کا جو پردہ نماز میں. اٹھایا نماز میں
اللہ کا مہینہ اللہ کا مہینہ جنت میں ایک نگر کے رجب نام سے بھی غیر ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے جنت میں ایک نگر کے رجب نام سے بھی غیر شہد سے وہ میٹھی ہے رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب جام اس کو اس نہر سے پلائے گا پیارا رب اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب رحمت قبولیت کا ہے سارا مہینہ اب مہینہ اللہ کا مہینہ اللہ کا مہینہ اللہ کا مہینہ اللہ کا مہینہ
ماہ رجب 1447 میں ملنے والی دینی تحریکوں کی نیتیں ٹوٹل 281,996 281,996 روزانہ 25 منٹ مدنی مذاکرات دیکھنے والے ٹوٹل 47,701 47,701
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایمان افروز اور دلوں کو تازگی بخشنے والی یہ کتاب شائع کی ہے جس کا عنوان ہے فیضان اشراء مبشرہ. یہ وہ عظیم صحابہ کرام علیہ مردوان جنہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی, ان کی قربانیاں, ان کا صدق عدل اور اطاعت رسول کا روشن بیان اس میں الحمدللہ موجود ہیں. تو آپ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کے بستے سے ضرور طلب فرمائیے. 632 پیجز کی یہ کتاب ہے اور 1300 روپے اس کا جو ہے اس کے ریٹ ہے, پرائس ہے, تو اس کو حاصل کریں.
سبحان اللہ ماشاءاللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلو الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
آپ کی طبیعت دیکھ کر, آپ کے چہرہ دیکھ کر ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی. جی میرا سوال یہ ہے بابا جان سے کہ یہ اکثر سنتے ہیں کہ جن کے مقدر ہوتے ہیں وہی جاتے ہیں مکہ مدینہ میں بلاوے, یعنی کہ مہمان بنتے ہیں. تو آج کل تو اکثر دیکھا ہے اور یہ محلے میں کافی دیکھے ہیں جو سارے کام ان کے غلط ہیں, یعنی کہ ہر کام غلط ہے ان کا, لیکن وہ ہر سال بلکہ 1-2 ماہ بعد عمرہ مکہ میں کرتے ہیں اور وہ مدینہ میں جاتے ہیں حج کرتے ہیں تو غریب ترستے ہی رہ جاتے ہیں, یہ کیسا ہے؟ پلیز اس پر روشنی فرمائیے.
ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان کیا حج کا, جو ماں کے پیٹ میں تھے, باپ کی پیٹھ میں تھے, عالم اربع میں سب نے سنا, اور جس نے ایک بار لبیک کہا تو وہ ایک بار حج کرے گا, جس نے 2 بار کہا 2 بار حج کرے گا, جس نے 10 بار اگر لبیک کہہ دیا تو 10 بار حج کرے گا, جس نے لبیک نہیں کی تو وہ حج نہیں کرے گا. اب اس میں غریب و امیر مالدار وہ اس کی تخصیص نہیں ہے, نہ نیک اور بد کی کوئی تخصیص ہے. یہ مطلب خامخا مس گائڈ کر رہے ہیں کہ غریب حج نہیں کرتے, مالدار جب دیکھو حج پر پہنچ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اللہ نے بلایا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے ہی تو وہ اعلان کیا تھا, اللہ کے حکم کے بغیر کیا ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی گناہگار نیکی کرے حج کے لیے جائے تو اپنے کو کیوں تکلیف ہو؟ اللہ کی مرضی ہے. اگر کسی نے اللہ پاک کسی کو چاہے تو چھوٹے گناہ پر پکڑ کر جہنم میں ڈال دے, اور کسی نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا ایمان پر دنیا سے گیا, اللہ اس کو بے حساب جنت میں داخل کر دے, تو اس میں کوئی اعتراض کیسے کر سکتا ہے؟ یہ مطلب یعنی کہ بالکل وہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اور اس کی طرف نہ جایا جائے. تو جس کو اللہ پاک بلاتا ہے, اللہ پاک اسباب مہیا کرتا ہے, وہ اگر ایک بار دو بار سال میں دس بار, یہ تو جانے والے کی بات کرتے ہیں, جو مکہ مدینے میں رہتے ہیں ان کا کیا کرو گے؟ مکہ مدینے میں ایسے لوگ ملیں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے, شیوڈ ہوتے ہیں اکثر, گاڑی منڈانا بھی تو گناہ کا کام ہے نا, وہ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں, بعض وقت گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں. جو مکے مدینے میں رہتے ہیں ان کا آپ کچھ نہیں بولتے نا, جو کبھی اتنا سفر کر کے لاکھوں روپے خرچہ کر کے حج پہ جاتا ہے, وہ نظر آ گیا کہ یار یہ کہیں کو جاتا ہے میرے یا, تو ایسا نہ سوچیں. مسجد بھی تو مطلب عبادت کی جگہ ہے, مکہ مدینہ بھی جاتے ہیں عبادت کے لیے, تو مسجد میں بھی گناہگار آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ پانچوں ٹائم نہیں آتے, جمعے کو آتے ہیں, جمعے کو بھی نہیں آتے, تو عید کو تو آتے ہیں نا, کیا ان پر اپنے داخلہ بند کر دیں گے کہ یہ کائے کو آتا ہے؟ ہر سال دونوں عیدوں میں پہنچ جاتا ہے, اس کا کام نہیں ہے. تو اس لیے ہم مطلب یعنی کہ اگر ہمارے ہاتھ میں روزی کی تقسیم ہوتی نا تو کتنوں کو بھوکا مار دیتے, تو اللہ تعالیٰ سب کو دے ہی رہا ہے نا, سب کو کھلا رہا ہے, جو اس کو گالیاں دیتے اس کو بھی روزی اس کی بھی بند نہیں کرتا, اس کو بھی کھلاتا ہے, تو بے نیاز ہے, بے پرواہ بادشاہ ہے. تو اس لیے جس کے مقدر میں عمرہ شریف ہے اس نے عمرہ کرنا ہی کرنا ہے. قدر اللہ وما شاء فعل, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, ایک حدیث کے ضمن میں مطلب پورا واقعہ اس میں اور بھی گفتگو ہے کہ اللہ نے جیسا چاہا ویسا کیا, تو اللہ پاک پر کسی کی نہیں چلتی, ہماری تھوڑی اس میں چلتی ہے کہ ہم جو چاہیں وہ ہو اور وہی کرے, یہ ہمارا کوئی معاذ اللہ پابند تو نہیں ہے نا. تو اس لیے یہ بالکل آنکھیں بند کر لیں اس پر کہ رب جو چاہے وہ کرے, جو سو بار مدینہ جاتا ہے سمجھیے وہ اللہ اس کو اور برکت دے, قبول کرے, یہ جاتا رہے گا جاتا رہے گا. اگر اس میں بگاڑ ہے تو یہ بگاڑ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. ہاں تو اپنے کیوں مطلب اس میں اپنی جان جلائیں اور سوشل میڈیا پہ اپنا وقت برباد کریں, اور اللہ اور رسول کی فرما برداری میں جو عبادت کرنے جاتا ہے اس کے اوپر ہم کڑکڑ کریں. جو مکہ مدینے جائے گا اگر نمازیں نہیں پڑھتا تو وہاں بھی وہ لوگ حاجی اور پڑھتے ہی پانچ نمازیں پڑھتے ہیں, ویسے جمعہ نہیں پڑھتے ہوں گے, حج پہ گئے تو نماز پڑھتے ہیں, تو یہ اچھا کام کیا برا کام کیا؟ تو کچھ نہ کچھ اس کو مطلب احساس بھی ہوتا ہے, کبھی کوئی بولا حاجی صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں, دنیا میں ایسا بھی تو ہوتا ہوگا نا, آپ کاروبار میں ہیرا پھیری کر رہے ہیں, حاجی صاحب اب تو آپ نے حج کر لیا, تو غیرت تو آتی ہوگی نا, کہا یار بات تو صحیح ہے اب تو میں نے حج بھی کر لیا, چھوڑو یار سدھر جاتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ حج عمرہ گناہگار, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گناہگاروں کو خاص دعوت دی ہے کہ وہ اپنی جانوں پر جو ظلم کر بیٹھے تو وہ آپ کے حضور حاضر ہوں, اور اس طرح وہ توبہ کریں, اللہ پاک سے مغفرت چاہیں, نبی ان کے لیے مغفرت چاہیں, تو اللہ پاک کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. اس طرح کی ہے مطلب قرآن شریف میں ذکر ہے. تو بہرحال یہ کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ, اعلیٰ حضرت اس لیے آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. تو مجرم کو سرکاریں بلائے کہ آ جاؤ, میں ہوں نا, شفاعت کس کے لیے؟ گناہگاروں کے لیے شفاعت ہے نا, بولے بے نمازی اس کو شفاعت نہیں ملے گی, ایسا میں اور آپ نہیں بول سکتے, ہم شفاعت سے ہی اپنا تو کام بنے گا, اپنے عمل پر کیا یار آدمی بھروسہ کرے, اس لیے ایسی نہیں کرو. شفاعت جو جنتی فائنل ہے ان کے لیے بھی ہے, یہ نہیں کہ سب کے لیے, مین تو گناہگاروں کے لیے شفاعت ہے نا, شفاعت سے درجے بھی تو بلند ہو گئے نا, جو گریڈ ہیں وہ اپ ہوں گے, مزید اپ ہوں گے. تو اس لیے مطلب یہ کہ گناہگار خاص کر یعنی اس میں ہائی لائٹ ہے کہ شفیع المذنبین, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مطلب ایک صفت ہے, آپ کا ایک مبارک نام ہے, شفیع المذنبین کے معنی ہے گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے, سفارش کرنے والے. یہ کہ ہم نہیں, ہمارے ہاتھ میں کوئی فیصلہ نہیں ہے, جو حج کرتا ہے اس کو مبارکباد دو, اسے گلے مل کر دعا کی درخواست کرو, مدینہ شریف جاتا ہے اس کو سلام کا عرض کرو, دعا کا کرو کہ ہم بھی آپ کی طرح حج کریں, مدینہ دیکھیں, اللہ ہمیں بھی بلائے. تو یہ مطلب اچھے جذبات رکھو, کر بھلا ہو بھلا, چل جلتے رہیں گے آپ کی صحت خراب ہوگی, حاجی رکے گا نہیں, مدینہ جانے والا رکے گا نہیں. جو ہر سال جاتا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے, میرے تیرے روکنے سے کس نے رکنا ہے. خامہ خواہ یہ سوشل میڈیا میں یار کچھ تو کام چاہیے, یعنی کہ کچھ ملتا نہیں ہے, یہ شروع ہو جاتے ہیں پھر ان کے کچھ نہ ہم نواح ہو جاتے ہیں, ہم یہاں کرنے شروع کر دیتے ہیں اور چل پڑتی گاڑی اور شیطان تالیاں ہو جاتا ہے کہ دیکھو کیسا لائن پہ لگایا ان کو. وہ غریب بھی جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے غریب نہیں جاتے. تقریباً امام صاحبان آپ کو خاص کر علماء, علماء ہوتے غریب ہیں جنرلی, مالی اعتبار سے ہر عالم مضبوط نہیں ہوتا. یہ حج بہت کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے حضور میرے والد صاحب کی طرف سے حج بدل سرکار ہوں, آج کاروبار میں اس بار تو مدینہ مدینہ, مجھے بڑی عقیدت ہے, میں نے نیت کی تھی کہ میرا یہ سودا ہو جائے گا تو میں ہمارے امام صاحب کو حج کراؤں گا. تو یوں یوں ان کا بھی کام ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ علماء حضرات تو بہت ملتے ہیں وہاں مکہ مدینہ میں, اللہ پہنچا دیتا ہے ان کو, عمرے کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ بظاہر تنخواہ ان کی اتنی نہیں ہوتی. تو اللہ اسباب کا خالق ہے, مسبب الاسباب ہے. آپ ہو آ رہی ہو, آپ کو کیا تکلیف ہے یار, کیوں ایسا سوچتے ہو؟ بھلے نا مولانا حج پر گئے مدینے گئے موج لگی ہوئی ہے, تو آپ بھی مولانا بن جاؤ, آپ کو بھی موج لگ جائے گی انشاءاللہ, مدینہ ہی مدینہ ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
غلام آپ کے جتنے بھی ہو غریب مگر
سوال نبھا دے
صحابی رسول، کاتب وحی، خال المؤمنین و خلیفۃ المسلمین،
امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شب عرس رجب شریف کی 22ویں شب عرس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مبارک رات،
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عرس کے مناسبت سے انشاءاللہ الکریم 22 رجب شریف 1447 ہجری مطابق 11 جنوری 2026 بروز اتوار رات 8:30 بجے فیضان مدینہ کراچی میں پروگرام بسلسلہ عرس حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جس میں تلاوت و نعت کے بعد سیرت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق سنتوں بھرا بیان بھی ہوگا۔
دعا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا یا اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔
جبکہ وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں گے۔
ارشاد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، لوگوں کو محروم کرنے سے بچتے رہو، کیونکہ یہ عادت آدمی کی مروت، شرم و حیا ختم کر ڈالتی ہے اور شریف انسان کو رسوائی میں ڈالتی ہے۔
پروگرام کے تمام مناظر براہ راست مدنی چینل پر دکھائے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ نیز اختتام پر لنگر معاویہ کا بھی اہتمام ہے۔ یاد رہے فیضان مدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت کا وقت 8:00 بجے ہے۔
ماشاءاللہ الکریم، تو کل انشاءاللہ الکریم، کل ہی اتوار ہے اور کل 22ویں شب ہے رجب کی، تو عظیم الشان عرس معاویہ منایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اس میں شرکت کریں۔ کراچی سے ایک بڑی تعداد انشاءاللہ الکریم فیضان مدینہ میں شرکت کی سعادت حاصل کرے گی اور کثیر لنگر معاویہ کا اہتمام ہوگا۔ 92 دیگ، 92 دیگیں ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔
نیاز بھی کرنی ہے، آپ نے بھی گھروں میں بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ صحابی نبی ہیں، اور صحابی بھی ہیں، ابن صحابی بھی ہیں، اور ان کی پیاری بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، یہ ہماری ماں ہیں، ام المومنین ہیں۔ کیوں مطلب یہ خاندان جو ہے، یہ مطلب صحابی ابن صحابی اور صحابہ کا خاندان ہے، یہ ان مانو کر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، اللہ ان کی برکت ہم پر نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
پیارے بچوں، اس فرضی خاکے میں فرضی کرداروں کے ذریعے ہماری دینی اور اخلاقی تربیت کی کوشش کی گئی ہے۔ تمام کرداروں کا اصلی ہونا ضروری نہیں، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آئندہ آپ کو پتا ہے آج میں نے اس کتاب میں کیا پڑھا ہے؟
کیا پڑھا ہے؟
سائنس اب ان باتوں کو ثابت کر رہی ہے جو ہمارے دین نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو احمد بھائی آپ، بلکہ کئی سائنسی نظریات تو واقعہ معراج کی حقیقت کے بھی قریب آ رہے ہیں۔ جیسے سائنس کا ایک نظریہ یہ بتاتا ہے کہ وقت کا گزرنا مختلف حالات میں مختلف ہو سکتا ہے، یعنی ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے مختصر وقت میں اتنا لمبا سفر کرنا اب انسانی عقل کے لیے ناممکن نہیں رہا۔
دیکھو نا، سائنس کیسے اسلام کی سچائی پر مہر لگا رہی ہے۔ لیکن علی بھائی ایک بات ہے، بہت سی دینی باتیں تو ایسی بھی ہیں جنہیں سائنس ابھی تک نہیں مانتی یا وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکی۔
ہاں یہ بات تو ہے احمد بھائی۔
تو کیا اس کا مطلب ہے کہ جب تک سائنس انہیں ثابت نہیں کرے گی وہ معاذ اللہ ثابت نہیں ہوں گے؟ یہ بالکل غلط ہے کہ ہم اللہ پاک کے دین کو ثابت کرنے کے لیے ان سائنس دانوں کے محتاج ہوں جن کا اپنا علم بھی بدلتا رہتا ہے۔ ہم ان کے تجربات کی بنیاد پر اپنا عقیدہ کیوں بنائیں؟
आपने बहुत पते की बात की है अहमद भाई। सच तो ये है कि हमारा अल्लाह पाक पर ईमान है और हमें कुरान और हदीस पर ईमान लाने के लिए किसी साइंसी थ्योरी की जरूरत नहीं।
बिल्कुल, सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने तो कोई साइंसी तजुर्बा नहीं देखा था, उन्होंने बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सच्चे दिल से माना, बगैर किसी शक के उनकी बातों पर ईमान लाए।
लोग हर बात को साइंसी तराजू में तोलने के चक्कर में हैं, जबकि साइंसी नजरिए तो बदलते रहते हैं।
इसी हवाले से मेरे जहन में एक सवाल घूम रहा है, मैं चाहता हूँ कि उसका जवाब अम्मी अहले सुन्नत से ले।
ये तो बेहतरीन हो जाएगा, वो इस मामले में हमारी अच्छी तरबियत फरमाएंगे।
प्यारे अमीर अहले सुन्नत, ये इरशाद फरमाइए कि दीन इस्लाम की हर बात, हर वाकये और हर मौजज़े पर अकली दलीलें ढूंढना और फिर उस पर तबसरा करना कैसा है? क्या हर चीज को साइंस से साबित करने की कोशिश में हम अपने अकीदे और ईमान को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे, और क्या हम ऐसा करने से गुनहगार तो नहीं हो रहे?
माशाल्लाह, एक शेर सुनाओ। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। तो ये के जो अल्लाह और रसूल ने फरमा दिया वही दुरुस्त है, बगैरी साइंस की थियरी। तो साइंस की थियरी तो बदलती रहती है, कभी ये कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, बदल जाते हैं आपस में, इनके इख्तलाफ आते होते हैं, साइंस कुछ कह रहा है, दूसरा साइंसदान कुछ कह रहा है। तो हमारा जो मुसलमानों का जो नज़रिया या अकीदा जो भी कहें, वो ये है कि साइंस की हर वो बात जो शरीयत के मुताबिक है हम उसको मान लेते हैं, और जो बात शरीयत से टकरा जाती है हम उसको नहीं मानते। ये अगर उसूल आपके जहन में आ जाएगा ना तो मक्का मदीना हो जाएगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं ना, हमने तो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाया है, साइंस पर थोड़ी हमारा कोई ईमान है। और ये अकलों से सोचते रहना और उल्टी सीधी अकलों की वो अकलों के घोड़े दौड़ाना, ये हमारा काम नहीं है। कुफार को जब जहन्नम के खाजिन डांट पिलाते हुए सवालात करेंगे तो जवाब में कुफार बतौर हसरत क्या कहेंगे, इस बात को अल्लाह पाक ने सूरह मुल्क आयत नंबर 10 में इस तरह बयान फरमाया, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और वो कहेंगे अगर हम सुनते या समझते तो दोजख वालों में ना होते। इस आयत मुबारक के तहत तफसीर नूरुल इरफान में हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, से मालूम हुआ कि जिस अकल से दीन ना समझा जावे वो बेअकली है। जो कान और आंख नबी के आकाम ना सुने, अल्लाह की आयतें ना देखें, वो बहरे अंधे हैं। अगरचे दुनियावी उमूर में वो कान और आंख काम आए उनके, तो बहरहाल अकल वही है कि जिसमें अल्लाह और रसूल की बातें आ जाए, वरना वो अकल नहीं है कि जो अल्लाह और रसूल की बातों को जिसमें ना है। यूं मतलब समझाने की दर्ज कर रहा हूं, तो इसलिए मतलब हमारी अकल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी अकल जो है वो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान कर दो, तो जब ही समझ आएगा। अपनी हर जगह सोच अड़ाएंगे ना तो फिर इसमें बंदा ठोकर खा जाता है। वो किसी शायर ने कहा है, सुबह अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल जो है वो अक्ल का गुलाम नहीं, ये मुस्तफ़ा का गुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा ने जो फरमाया, इनके रब ने जो इरशाद फरमाया, हमारा उस पर ईमान है। हमारी वो अक्ल में वो बातें आती हैं, बाकी साइंसदान की बातें जो टकराती हैं इस्लाम से वो नहीं आती और कभी आएंगी भी नहीं। अल्लाह इसी पर हमारा खात्मा फरमाए। ईमान आफियत के साथ मदीने में बसूरत शहादत। सल्लल्लाहु अलैहिबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद
मन्ना मताउल्ला तरीमान चबलुस्तान शेर अवारन च तालुकदारिन मनी सवाल अस्तंत कबीराल संता चे के दस्तार फजीलत आगाज कदी बूता।
मेरा सुन्नत जो इन्होंने सवाल किया है बलोची में, उसका खुलासा ये है कि दस्तार फजीलत का आगाज कब हुआ।
हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे इमामा बांधा तो उसे मेरे आगे और पीछे लटका दिया। ये हदीस पाक अबू दाऊद शरीफ की है। इसमें मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसकी शरह में, आजकल फारिगुत तहसील तलबा کے سروں پر علماء امامے لپیٹتے ہیں جسے رسم دستار بندی کہا جاتا ہے. اس کی اصلی حدیث ہے. مزید فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو امامہ شریف اس طرح باندھا کہ امامے کا پہلا شملہ اس سینے پر ڈالا اور آخری شملہ پیٹھ پر ڈالا. یہی سنت ہے. حوالہ میرات المناجی جلد 6 صفحہ 105 ملتقی تن. اچھا اب یہ کہ یہ فارغ التحصیل کے سر پہ امامہ باندھنا تو یہ اس کی اصل تو حدیث پاک سے نکلی کہ کسی کو دستار بندی سے امامہ باندھنے کو دستار بندی بولتے ہیں. لیکن ہمارے دستار بندی کی اصطلاح ہے کہ فارغ التحصیل جو ہوتا ہے اس کو باندھتے ہیں جو درس نظامی مکمل کر لے اس کو مطلب ہے کہ یہ امامہ باندھنے کی ایک رسم ہے. تو یہ حدیث سے اس کی اصل نکلی اور بالفرض حدیث میں نہ بھی ہو تب بھی مطلب یہ کوئی ناجائز بھی نہیں ہے. اچھا علماء میں رائج ہے اور برسوں سے رائج ہے لوگ علماء یہ کر رہے ہیں تو یہ مکہ مدینہ شریعت نے منع بھی نہیں کیا. خیر تو اب اس میں دو شملوں کا جو لکھا ہے کہ دو شملے یہ جو پیچھے جو کپڑا لٹکتا ہے نا امامے کے اس کو شملہ بولتے ہیں. تو اس میں یہ کہ دو شملے ہی رکھنا یہ مطلب وہ نہیں ہے ضروری بلکہ یہ کہ ایک شملہ بھی رکھا جاتا ہے لیکن یہ کہ دو شملے رکھنا بھی سنت ہے. تو سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتح رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں بھی دو شملے سنت پر عمل کی نیت سے رکھ لیتا ہوں. تو ایک شملہ یعنی سینے پر اور ایک پیٹھ کی طرف. اچھا اب سینے پر ایسا ہے کہ سیدھی طرف رکھیں یہ مناسب ہے. اچھا بعض علماء یعنی بزرگان صوفیاء کرام کا یہ کہ وہ الٹی طرف شملہ کہ وہ دل سے لگتا رہے وہ یہ ان کی اپنی حکمت ہے مصلحت ہے. تو جو امامہ باندھتے ہیں یہ سب ان کے لیے ہیں. باندھتے ہی نہیں ان بیچاروں کو اللہ باندھنے کی توفیق دے. مسلمان کی زینت رونق امامے والا جو ہوگا اس کو لوگ مطلب اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. دیکھ مسلمان کی بات کر رہا ہوں ویسے اب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو بہرحال یہ کہ ایک داڑھی ہو امامہ ہو زلفے ہوں تو اب بھی مسلمان ان کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ یہ سب مطلب ہے مطلب بدنصیب اور جو پھپتی کستا ہے مذاق اڑاتا ہے. تو اب یہ کہا شاذ و معدوم بڑی کوٹھی بنگلہ ہو اس میں واش روم بھی تو ہوتا ہی ہے نا. تو ایسے لوگ تو پائے جاتے ہیں ہر جگہ پائے جاتے ہیں جنرلی. تاہم یہ کہ ویسے مطلب لوگ احترام کرتے ہیں مولانا صاحب حضرت دعا فرمائیے گا اس طرح اس کے ساتھ یہ پیش آتے ہیں جو اس طرح اس کی بات کا اعتماد کرتے ہیں اس کو آگے بٹھائیں گے ادب کریں گے اس کا اس سے مشورہ کریں گے. یہ معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ الحمدللہ. تو آپ باندھ لو نا آقا کہ یہ سنت بھی جیتے جی ادا ہو ہی جائے باندھ لو. ویسا باندھو گے قبر میں اترے قبر انہیں آخری تک یعنی کہ سر پہ اس کا آنا جانا رہے کیا آنا جانا یوں کہ مطلب ضرورت ہے سوتے وقت اتارا جیسے تو ویسے کسی خاص موقع پر اتارا ورنہ یہ کہ جنرلی باہر کم از کم جو گھر سے ہوتے ہیں تو امامے میں ہوں تو سارے امامے میں ہوں تو بڑا مطلب رونق کی بات ہے بڑی رونق ہو. اللہ توفیق دے ایک جمعہ امامے کے ساتھ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے. تو ماشاء اللہ دعوت اسلامی والوں نے بڑا امامہ پہنایا ہے اسلامی بھائیوں کو. اس سے پہلے دعوت اسلامی سے پہلے معاشرے میں بھی تھا ظاہر ہے امامے نہیں ہوتے تھے الا ماشاء اللہ کوئی پہنے تو پہنے جنرل نہیں ہوتے تھے. دعوت اسلامی نے الحمدللہ اس سنت کو بھی بہت عام کیا ہے بہت عام کیا کہ بعض لوگوں کی تو حیرت ہوتی تھی اور بولتے بھی جا رہے ہیں بچوں کو پہنا دیتے ہیں کیا ہو بچوں کو پہنا دیتے ہیں تو بولے نا پہنے آج پہنے کا عادت پڑے گی کل بڑا ہو جائے گا بچوں کو نماز بھی تو پڑھاتے ہیں نا بڑا ہوگا تو یہ پکا نمازی بنے گا بچوں کو روزہ رکھوا دیں گے پکا ہوگا بڑا ہوگا تو پکا روزے دار بنے گا تو کیا آ رہا ہے اس میں. تو یہ کہ الحمدللہ کہوں تو لاکھوں سروں پر امام سج گئے. دعوت اسلامی نے صرف ایک کام نہیں کیا یقین مانے کہ قابل رشک ہے. عام طور پر دنیا میں یہ کسی کو ڈگری مل جائے بی اے ہو جائے ایم اے ہو جائے ایم فل ہو جائے فلاں ہو جائے تو لوگ اس کو بڑا وہ نہیں ہوں لیکن حقیقت میں کہ جو عالم بنے یا دین سیکھنے میں کوئی مطلب اس کو سند ملے وہ زیادہ قابل رشک ہے. اور حقیقت میں قابل رشک یہی ہے سچی بات یہ قابل رشک یہی ہے. اسی پر رشک کیا جائے اور اپنے بچوں کو آپ بھی عالم بنائیں مفتی بنائیں اور دین کے لیے ان کو یہ مطلب بھوکے نہیں مر جائیں گے. کوئی ایک عالم بتاؤ گا جو بھوکا مرتا ہو جب تو خود خوشی نہیں کرتے, حلیموں کا ماشاء اللہ پیٹ بھرتا ہے نا, بال بچے بھی ہوتے ہیں, سبھی نہیں ہوتا کہ صاحب بال بچے نہیں ہوتے ان کے, گھر بار بھی ہوتے ہیں. جی ہاں, فٹ پاتھوں میں نہیں سوتے, گھر میں سوتے آرام سے. ابھی بھوکا کون ہے, عالم ہے یا غیر عالم ہے, یہ آپ بتا دیں. خودکشیاں کون کرتا, عالم کرتا یا غیر عالم, پڑھے لکھے مالدار لوگ خودکشیاں کرنے میں ملیں گے آپ کو, عالم دین انشاءاللہ ایک بھی نہیں ملے گا. یہ میرے پرانا مطلب یہ درخواست ڈالی ہوئی ہے, اگر ہے تو بتا دو. پھر مولانا بول دو, مولانا کو سمجھ نہیں آتی, ایسی سمجھ آتی ہے, یہ حرام موت نہیں مرتے کیسی سمجھ آتی ہے, دیکھا نا آپ نے. اور جن کو آپ سمجھدار بولتے ہیں وہ ٹھا کر کے کود جاتے ہیں سمندر میں, ننگی تار بجلی کی پکڑ لیتے ہیں تو پنکھے سے پندا ڈال کے لٹک جاتے ہیں. اللہ سب کو بچائے, گناہوں سے بچائے, اور یہ خودکشیوں سے بچائے, حرام موت مرنے سے بچائے. میں آپ کو چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مولانا زیادہ عقل مند ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, جبھی تو اس نے یہ لائن دی اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے, علم دین کے زیور سے آراستہ ہوا. اب مفتی حسن صاحب ہمارے بیٹھے میں, یہ چھوٹے تھے تو لائن میں لگ کر میرے پاس ملتے تھے, آتے تھے آپ. آج میں ان کو پوچھ سے بغیر پانی نہیں پی رہا ہوں, آپ کے سامنے ہی ہے نا, یہ کیا ان کی فضیلت ہے. اربوں خربوں پتی ہوگا میں اس کو نہیں پوچھوں گا, یہ عوام میں بیٹھا ہوگا اگر آیا بھی ہوگا تو. ان کو ہم نے ساتھ بٹھا کے رکھتا ہوں, نہیں ہوتے تو بلواتا ہوں کہ کہاں گئی ہے, لاؤ ان کو بھائی. تو یہ احترام عزت ان کے کیوں ہے, علم دین. پہلے قرآن حفظ کیا ماشاء اللہ, پھر انہوں نے درس نظامی کیا, اور مجھے یہ بھی یاد ہے کبھی میں بولتا ہوں کہ جب ان کا حفظ مکمل ہوا تو حیدرآباد سے آئے تھے میرے پاس, گھر ان کا حیدرآباد میں تھا تو یہ آئے تھے, وہ مجھے بولا میں حافظ بن گیا ہوں الحمدللہ. پھر درس نظامی, پھر تخصص, پھر فقہ, اور جو بھی کیا آپ کے سامنے ہے کہ ماشاء اللہ آج ہے نا کہ مقام ہے نا, مولانا ہے, عقل مند نہیں ہے, اور ایسا عقل مند ہے بڑے بڑے عقل مند گاس ڈالے, صحیح بولتا ہوں. ارے آپ کو بولے گا کچھ نہیں تو آپ سمجھے کہ اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں پڑتی, بہت کچھ سمجھ پڑتی ہے. مفتی معاشرے کا ذہین ترین فرد ہوتا ہے الحمدللہ. تو اللہ پاک ان کو بھی برکتیں دے, ہم کو بھی برکتیں دے, اور ریاض سے حب جہاز سے بچائے, اور رب راضی ہو جائے. تو اس لیے اپنے بچوں کو گھر میں ایک تو ہونا چاہیے درس نظامی, ایک بیٹا ایک بیٹی. ہاں ماشاء اللہ ہمارے یہاں درس نظامی کرنے والی مدنی بیٹیاں بھی میری بہت ہیں, ہزاروں الحمدللہ. کسی طرح پیچھے نہیں ہے اسلامی بھائیوں سے, اسلامی بہنیں. تو ایک بیٹی اپنی, ایک بیٹا میرے کو دے دو اس طرح کہ ان کو درس نظامی آپ جامعۃ المدینہ میں کروائیں, حافظ بنائیں, حافظہ بنوائیں, ناظرہ پڑھائیں. ہم فری میں پڑھاتے ہیں, پیسے تھوڑی مانگتے ہیں آپ سے کہ پیسے دو گے تو یہ فیس ہوگی, نہیں, مفت پڑھاتے ہیں. اور جہاں ترکیب ہوتی ہے وہ رکھتے بھی ہم ان کو, کھلاتے پلاتے بھی ہیں, ہاسٹل بھی بنے ہوئے ہمارے پاس. یعنی کہ سر اس کے لیے وہ چندہ کیا جاتا ہے, عطیات کیے جاتے ہیں, فنڈ کیا جاتا ہے, اور الحمدللہ لوگ دے بھی رہے ہیں, کام دیکھ رہے ہیں, کام کو سلام ہے. تو سب اپنے اپنے بچوں کی نیت کرے, اولاد نہیں ہے تو بھی نیت کر لیں کہ میرا بیٹا ہوگا تو انشاءاللہ میں اس کو حافظ قرآن, عالم دین, مفتی اسلام بنانے کے لیے آگے بڑھاؤں گا. اب جو اس کے نصیب یہ بنے نہ بنے, لیکن آپ کی نیت ہوگی انشاءاللہ آپ کو نیک اولاد بھی مل جائے گی اللہ چاہے گا تو, اور انشاءاللہ آپ پیش بھی کر دینا اس کو اللہ کے دین کے لیے, سیکھنے کے لیے. بھوکا نہیں مرے گا, نوکری ملتی ہے, تنخواہیں ملتی ہیں, بعد میں جا کر کوئی کاروبار کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کر رہے ہوتے ہیں, پڑھاتے ہیں, نکاحیں پڑھاتے ہیں, کوئی تدریسیں کرتے ہیں, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی دارالعلوم اہل سنت کا حصہ بن جاتا ہے, فتوے لکھتا ہے, تو الحمدللہ مطلب یہ. لیکن یہ ہم جاب دینے کے سر پابند نہیں ہے, روزی تو ہم تھوڑی پابند ہیں, تو اللہ دے گا روزی, ان کو بھی اللہ دیتا ہے, مجھے بھی اللہ دیتا ہے, آپ کو بھی اللہ دیتا ہے, تو آپ کے بچے کو بھی اللہ روزی دے گا. اس لیے ہمت کریں اور نیت پکی کریں, ہر گھر میں ایک عالم اور ایک عالمہ انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ. اور مدنی چینل کے ناظرین, یہاں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس بار جو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ جو قائم ہے, الحمدللہ درس نظامی اور تخصصات کرنے والوں کی تعداد 5313, حفظ کرنے والوں کی تعداد 18,393, اور ناظرہ مکمل کرنے والوں کی تعداد 64,191, اور دیگر جو کورسز ہوتے ہیں ان کی تعداد 9,018, یعنی کل ٹوٹل جو 2025 میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں جنہوں نے یہ سعادت حاصل کی ان کی تعداد 96,915 اپروکسیمیٹ 100,000 طلبہ و طالبات نے الحمدللہ یہ مختلف سعادتیں برکتیں حاصل کی ہیں. تو یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو الحمدللہ دنیا بھر میں قرآن و سنت کی خدمت کر رہی ہے. اللہ پاک امیر علیہ سنت کی برکتیں مزید عطا فرمائے اور ہمارے ان تمام شعبہ جات کو خوب برکتیں عطا فرمائے اور جو جو اس میں تعاون کرتے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کا جو دیا ہوا عطیات ہیں زکوٰۃ ہے اور جو دیگر ڈونیشن ہے وہ الحمدللہ ان کاموں میں استعمال ہو کر امت کو اتنی بہترین جو ہے وہ اس کا آؤٹ پٹ دیا جا رہا ہے. اللہ پاک قبول فرمائے.
مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین, ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار.
رضا الہی کی نشانیاں, نمبر ایک نیکیوں کی توفیق ملتی ہے, نمبر دو مخلوق کے دل اس کی طرف کھینچتے ہیں, نمبر تین لوگوں میں اس کا ذکر خیر رہتا ہے, فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یا اللہ پاک جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ تفسیر نور العرفان سے 77 مدنی پھول قسط نمبر 9 پڑھ یا سن لے, اسے قرآن کریم کی خوب تلاوت کی توفیق عطا فرما اور ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے. اللہم آمین بجائی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے چہرہ رب تعالیٰ کی کتاب ہے, میراث کی غلط تقسیم کفار کا طریقہ, نماز سے روکنا ابو جہل کا کام, مال کی محبت دل کی سختی کا باعث اور بہت کچھ. اردو زبان میں 16 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے, جس میں انگلش, فرینچ, ہندی, سندھی, پشتو, بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے پی ڈی ایف اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے.
ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی. رسالہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, دنیا بھر میں اسلامی بھائی, 931,390 دنیا بھر میں اسلامی بہنیں, 691,660 691,660 مجموعی کارکردگی, 16,23,050 1,623,050 3 جنوری 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ون کا نام. سوال نمبر 1, کس شخص کے متعلق حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا؟ جواب, جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ذکر ہوا مگر اس نے درود نہ پڑھا. سوال نمبر 2, حضرت امام عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کا لقب بتائیے. جواب, سلطان العلماء. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: تنویر علی, عقلانی موڑ, قاسم بلال مدنی فیصل آباد, جاوید احمد اتاری خیرپور میرس, بنت منظور احمد حافظ آباد, حسان نژاد تاری کراچی, محمد ہارون قمبر, محمد حسان ٹنڈوالا یار. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت منظور احمد حافظ آباد, ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجیے. سوال نمبر 1, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کن کے ہاتھ پر اسلام لائے؟ سوال نمبر 2, اسلام کی سب سے پہلی ہجرت کس ملک کی طرف ہوئی؟ سوال نمبر 3, قیامت کس دن قائم ہوگی؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. ارشاد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا تین بار پڑھے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی اس بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا على الحبیب
صلی اللہ علی
محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
ابھی آپ نے جس طرح فرمایا کہ ہر گھر میں ایک عالم اور ایک عالمہ ہو, ہمارے رکن شورا حجی اظہر نے پیغام بھیجا ہے کہ الحمدللہ تین بچے ہیں اور ایک نے فیضان آن لائن میں پڑھا جبکہ بیٹا جامعۃ المدینہ دورہ حدیث میں ہے, اور تیسری بھی جامعۃ المدینہ گرلز میں. نہیں, تین بچے تینوں عالم الحمدللہ, تقریباً مکمل ہونے کو ہے.
ماشاءاللہ, مرحبا, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو اپنے اعمال ایصال کریں اس کا ثواب بھیجیں, ان سب پر اپنے کرم کے شاہ نشان اجر و ثواب عطا فرما. سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما, بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, بزرگان دین, مفسرین, محدثین, خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین, شہیدان وسیرین کربلا, جمیع اہل بیت طہار, امام اعظم غوث العظم غریب نواز, امام غزالی اعلی حضرت, صدر شریعت قطب مدینہ صد الفاضل, مفتی احمد یار خان, مفتی فاروق, حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, خصوصاً کاتب وحی صحابی ابن صحابی صحابی نبی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آمین, بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہ معاف فرما, ہماری بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ پاک تیرے کرم سے ماہ رجب ملا, اس کی برکتیں نصیب فرما. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا لے, شعبان کی بھی برکتیں نصیب کر. الہ العالمین عبادت کی توفیق دے, نیکیوں کی توفیق دے. یا اللہ پاک گناہوں سے ہمیں نجات مل جائے, گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائیں. یا اللہ پاک فضولیات کی عادتیں نکل جائیں. یا اللہ پاک ہم اچھے مسلمان بن جائیں. الہ العالمین ہمارا ایمان سلامت رہے, ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو. الہ العالمین ہر وقت ہم ایمان کے ساتھ ہی سانس لیں رہیں. الہ العالمین ہم سب کو بے حساب بخش دے. اے اللہ پاک جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے. اے اللہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں, کردار اچھا ہو جائے. اے اللہ پاک ہم دوسروں کو راحت پہنچانے والے بنے, کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے. یا اللہ بدگمانیوں, بد کلامیوں, بد اخلاقیوں سے بچا. اے اللہ پاک ماں باپ کا فرما بردار بنا, اولاد کی اچھی تربیت کرنے والا بنا. ہمارے بیمار شفا یاب ہوں, پریشان حال خوشحال ہوں, ہمارے دکھی سکھی ہوں. الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے، قرض داروں کے قرضے اتریں، اے اللہ پاک جن کو رشتے کی رکاوٹیں دور ہوں، یا اللہ پاک گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امنے کے گہوارے بنے، اے اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی عطا فرما، الہ العالمین ہماری جائز مرادیں پوری کر دے، سب پر رحمت کی نظر کر دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،
عبادت میری عزت میں
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
گرو دیتوں پہ بھیجے تم
نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا نبی سلام علیکا سلام عليك.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ دلچسپ ہے مدنی مذاکرہ
پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ